پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ ہم بتاتے چلیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کن موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سر فہرست ہمارا موضوع ہے افغانستان کا امن کا عمل، جہاں افغانستان کی ہائی پیس کونسل اور حکومت سمیت 64 نمائندوں کو دوحہ انٹرا افغان بات چیت میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، جس کے بعد تذکرہ ہوگا بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد قرار دیے جانے کا، اور اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے حافظ سعید کو ٹیررسٹ فائنسنگ کے ضمن میں، جن کو مورد الزام ٹھہرا کر ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ 5 دوسری تنظیموں کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس کے بعد گفتگو ہوگی پاکستان میں، خاص طور پر سندھ میں پانی کے بحران کے حوالے سے، اور سب سے آخر میں ایران اور امریکہ کے تعلقات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں اور وہ اس معاہدے سے الگ ہو چکا ہے جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، اور ایران نے یہ کہا ہے اب کہ وہ بہت جلد اعلیٰ سطح کا یورینیم افسودہ کرنا شروع کر دے گا، اس پہ بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ہم افغانستان سے۔ افغان ہائی پیس کونسل کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت سمیت کوئی 64 افغان نمائندوں کو دوحہ بات چیت کے لیے جو 7 اور 8 جولائی کو ہوگی مدعو کیا گیا ہے۔ ہم گفتگو کریں گے کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے۔ تو اس وقت تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بریگیڈیئر سید نذیر صاحب ہیں، جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز سے ہے، اور انیس الرحمان صاحب ہیں افغانستان سے ہمارے ساتھ، جو افغان ٹی وی کے تعلق رکھتے ہیں اور ممتاز تجزیہ کار اور جرنلسٹ ہیں۔ انیس الرحمان صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو پیس کونسل کا اعلان آیا ہے آج، اچھا انیس الرحمان صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ یہ فرمائیے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے جس وقت کے طالبان دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم افغان حکومت کے نمائندوں سے بات چیت نہیں کریں گے، دوحہ بات چیت میں افغان حکومت کے نمائندے بھی ہوں گے؟
جی بہت شکریہ۔ جہاں تک افغانستان کے اوور آل پیس ٹاک کا تعلق ہے، پہلے امریکہ کے ساتھ جو خارجی امور تھے، اسپیشلی خارجی فوجیں، اور اس کے علاوہ طالبان کا ضمانت دینا کہ اس کی زمین استعمال نہیں ہوگی، ان نکات پر تو ظاہر ہے کہ ڈرافٹ بھی تیار ہو چکا تھا اور کافی حد تک 70-80% پروگرس ہو چکا تھا۔ ابھی یہ 7th راؤنڈ میں خصوصی طور پر توجہ کا مرکز تھا، اور اس سے پہلے طالبان نے بھی کافی ڈپلومیٹک ورچرز کیے، جو کہ رشیا چلے گئے، اس کے علاوہ پاکستان میں افغان ڈیلیگیشن بھی آئے جو اپوزیشن کا تھا، لیکن پھر بھی اس میں پیس کونسل کے لوگ موجود تھے۔ اب ان حالات میں اشرف غنی نے بھی دورہ کیا اور پاکستان نے بھی یقین دلایا کہ افغانستان کے امن کے لیے وہ جو بھی فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں یا طالبان کو اگر راضی کر سکتے ہیں تو وہ آگے بڑھیں گے۔ میرے خیال میں کہ اوور آل جو فضا ہے وہ افغانستان کے پیس کی طرف تو ہموار ہوتی جا رہی ہے، اور جو انٹرا افغان بات چیت ہے اس میں جو پہلے طالبان کہتے تھے کہ ان سے بات نہیں کریں گے، ابھی جو ان کے اسپوکس مین نے کہا ہے کہ یہ ڈیلیگیٹ جو ہے 60 ہے یا 64 ہے، یہ مختلف فیکشن سے ہوں گے، مختلف سیاسی پارٹی سے ہوں گے، اس میں گورنمنٹ آفیشلز بھی ہوں گے، لیکن یہ سارے لوگ ہم اپنے انفرادی حیثیت میں اس میں حصہ لیں گے، اور یہ جو بات چیت ہوگی یہ مطلب ہے کہ اس کا کوئی مطلب ہے کہ اس سے کوئی بات چیت کا خاکہ، ساری ٹروس کا تو خاکہ نہیں ہوگا، البتہ وہ راستے تلاش کیے جائیں گے جس کے ذریعے افغانستان میں امن آ سکتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں سر فہرست ہیں، ایک تو یہ ہے کہ افغانستان کا جو آئین ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہموار کی جاتی ہے، یا ایک متفقہ طور پر اس پر ایگری ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کا جو فیوچر کا جو ڈانچہ ہے وہ کس قسم کا ہوگا، اور تیسری بات سب سے ضروری جو ہے وہ سیز فائر ہے کہ اس پر عمل درآمد۔ لیکن اس دوران ظاہر ہے کہ قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوگا یا اس کو ریلیز کرنا ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ افغان طالبان سے بلیک لسٹ سے بھی ان کو نکالنا ہوگا، اور چوتھی بات یہ بھی ہوگی کہ اس کے لیے ضمانتیں درکار ہوں گی۔ جو علاقائی ممالک یا سپر پاورز یا یورپ یا وہ لوگ دے سکتے ہیں. اب یوں لگ رہا ہے کہ زمین کافی حد تک کموار ہو چکی ہے, اور یہ جو دور ہے بات چیت کا جس کے لیے امریکہ نے ٹائم لائن رکھا ہے کہ 1 ستمبر تک اس کا خد و خال جو ہے اس بات چیت کا جو امن کا راستہ ہے وہ تلاش کر لیا ہوگا, اور یہ بات چیت کا حتمی نتائج جو ہے تب تک آشکارا ہو چکے ہوں گے. تو ظاہر ہے اس میں جو امریکہ کے یا ناٹو کے فورسز کا انخلا ہے اس کا ٹائم ٹیبل بھی اس میں شامل ہے, اور میرے خیال میں کہ یہ ٹائم ٹیبل آلریڈی امریکہ دے چکا ہے لیکن اس کو ابھی ظاہر نہیں کیا ہے. شاید 1 ستمبر کے بعد اس کو ظاہر کیا جائے گا جب یہ باقی چیزوں پر یہ ایگری کر جائیں گے. تو لگتا یوں ہے کہ ابھی جو وقت جا رہا ہے یہ بے نامی جا رہا ہے, اور بے نامی یہ ہے کہ جتنے بھی افغانی ہیں اور جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے وہ بغیر کسی اسپیسیفک آئیڈینٹیفیکیشن کے اس میں حصہ لے رہے ہیں, اور وہ یہ راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ افغانستان کے امن کے لیے کس طریقے سے
آگے بڑھا جا سکتا ہے جی,
اور پھر اس پر آگے عمل کیا جائے, اور اس کے لیے جو رکاوٹیں ہیں
ان کو دور کیا جائے,
کیسے دور کیا جائے
جی.
تو ظاہر ہے کہ جرمنی نے کافی انٹرسٹ اس میں دیا ہوا ہے, اس کے لیے پہلے سے خلیل زاد جو امریکہ نمائندہ ہے بات چیت کے لیے وہ ادھر موجود ہے, اس کے علاوہ جو طالبان کے استانک زئی ہے, اس کے علاوہ جو ملا برادر ہے ان کے بھی بڑے بڑے اس میں موجود ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ ابھی یہ بات چیت جو ہے ایک اسٹریٹجک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے
جی.
اور اس اسٹریٹجک جو مرحلہ ہے وہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے, نیکسٹ 2 مہینے میں اس پر کافی
پیش رفت ہو سکے گی,
پروگرس کا توقع کی جا سکتی ہے.
اچھا یہ ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر انیس رحمان صاحب ہیں, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. انیس صاحب یہ بتائیے کہ افغان پیس پروسیس بار بار ایسا لگتا تھا جیسے ٹریک پر آ گیا لیکن پھر معلوم ہوا کہ اتر گیا ٹریک سے, لیکن اب جیسا کہ میں ابھی بھی بات کر رہا تھا بریگیڈر سید عزیز صاحب سے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے اس ڈیلیگیشن پر کوئی اعتراض نہیں کیا, اس ڈیلیگیشن میں ہر چند کے انفرادی طور پر شریک ہیں لیکن حکومت کے بھی نمائندے شریک ہیں, سول سوسائٹی کے بھی نمائندے شریک ہیں, جرنلسٹ بھی شریک ہیں. کیا توقعات وابستہ کر رہے ہیں کہ کیا یہ اراؤنڈ جیسا کہ بریگیڈر سید نذیر بھی کہہ رہے تھے کہ اسٹریٹجک طور پر اب بہت نزدیک ہے مکمل ہونے سے؟
جی بہت شکریہ. دیکھیں ہم تو یہی دعا کریں گے کہ یہ لوگ جو ہے نتیجے پر جلد پہنچے تاکہ افغانستان کی عوام سکھ کا سانس لیں. جہاں تک رہی آپ کی سوال کا جواب وہ یہی ہوگا کہ دیکھیے افغانستان کے اندر سب لوگ تیار ہیں کہ بات چیت کے لیے بیٹھ جائیں اور اس پر عمل کیا جائے اور اس بات چیت کو جو ہے نتیجہ خیز بنایا جائے. اب جو ہے نتیجہ اس چیز کا کیوں نہیں نکل رہا, یہ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے بات چیت نہیں کر رہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں امریکہ یا نیٹو کے 6 افیسر یا سولجر جو ہے افغانستان کے اندر مارے گئے ہیں. باقی اگر آپ جو ہے افغانستان کی فورسز دیکھتے ہیں یا طالبان دیکھتے ہیں جو افغانستان کی آئیڈینٹی رکھتے ہیں وہ کتنے بڑے ہیں, تو ان کو بھی یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس جو ٹاکس ہیں جو نیگوشیشنز ہیں اس کو آگے کیسے لے کے جائیں اور کس نتیجے پہنچے. یہ اتنا کمپلیکیٹڈ مسئلہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ بہت سی روایات ایسی موجود ہیں کہ بہت بڑے بڑے پرابلمس آسانی سے سالو ہوئے ہیں, لیکن طالبان جو ہے تھوڑا سا اگر وہ اس بات پہ سوچیں کہ امریکہ تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہیں, بین الاقوامی مذاکرات شروع کر لیں, ایک نتیجے پر پہنچ جائیں ہم خود نکل جائیں گے. اب اتنی سمپل سی بات جو ہے سمجھ آنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم ایک نتیجہ خیز مذاکرات کی طرف چلے جائیں. ابھی ایک مجھے ایک میسج ملا ہے کہ اس میں ایک لسٹ جاری ہوا ہے جس میں طالبان سے مذاکرات کرنے کے لیے افغانستان سے ڈیلیگیشن جائے گی, اس میں کوئی ایسی 2 نمائندے موجود نہیں ہیں جو پہلے موجود تھے, صرف محمد شہباز صاحب جو افغانستان کا پاکستان میں کابل کی سفیر تھے اور اسی طرح جو ہے حکمت خرید کر رہی ہیں, باقی سب جو ہیں اتنے پاپولر لوگ نہیں ہیں کہ وہ اس مذاکرات میں تھوڑی سی انٹرسٹ دکھا چکے ہوں گے پہلے یا جو ہے وہ کوئی نتیجہ تک ان مذاکرات کو پہنچائیں. تو کابل کے اندر تو یہی سب کی خواہش ہے کہ اب مذاکرات اچھی جاری ہو, بات چیت اچھی ہو جائے اور کوئی نتیجے تک پہنچ جائے.
اچھا علی صاحب, یہ اور بتائیے مجھے کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا افغانستان کی جو حکومت ہے وہ ایک کچھ منفی سی پوزیشن میں نہیں آ جائے گی اور طالبان کا ایسا لگے گا جیسے ایک اپر ہینڈ ہو گیا ہے؟ جی
ہیلو.
جی
جی دیکھیں یہ نہیں, دیکھیں یہ منفی پوزیشن کی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پہلے جو طالبان کابل آ رہے تھے تو اس وقت بھی افغانستان کے اندر جو ہے ایک حکومت موجود تھی اور اب بھی جو ہے ایک حکومت موجود ہے, اور حکومت سے بات کرنے کے لیے یہی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں اور اس کا کوئی آؤٹ پٹ نکلتا ہے. چلے ایک منٹ کے لیے یہی سوچتے ہیں کہ افغانستان کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے, کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, تو پھر آپ کس کے ساتھ بات کریں گے؟ ابھی یہ جو ڈیلیگیشن بھی آ رہی ہیں یہ تو بھی افغان حکومت کی ہی ڈیلیگیشن ہے.
صحیح.
ساری فارمیلٹیز تو یہی پوری کریں گی اور یہی لوگ جو ہے پاسپورٹ لیں کے افغانستان کی گورنمنٹ جو ہے ان کو ساری فیسلٹیز دیں گے اور وہ قطر جائے گی وہاں پر بات ہوگی. تو یا تو بالکل افغانوں کے ساتھ بات نہیں ہونی چاہیے, اگر ہونی چاہیے
تو سب کے ساتھ ہونی چاہیے.
بالکل آگے آئے بڑے تاکہ ایک نتیجے کی پر پہنچ جائے اور افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر لے. آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے دن جو کابل میں دھماکہ ہوا تھا اس میں جتنے بچے زخمی ہوئے تھے ایک ہم نے دیکھا ہے, وہ جو آواز ہم نے سنی ہے اس دھماکے کی اب ہمیں گونجتی ہے. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آرام سی زندگی گزارے, سکون سی زندگی گزارے جیسے پوری دنیا میں لوگ گزار رہے ہیں. تو ہمارے تو یہی خواہش ہے اور اپیل بھی کرتے ہیں ان سب سے کہ آگے آئیں اور اس مسئلے کو حل کر لیں.
بریگیڈ صاحب نذیر, ایک آخری بات یہ اور بتائیے مجھے کہ آپ کے کس قسم کا سیٹ اپ دیکھتے ہیں؟ بہت میرے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا, دو تین منٹ کا, کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو افغانستان کے اندر کوئی انٹرم ارینجمنٹ ہوگا؟
تو میرے خیال میں کہ نیچرلی آپ دیکھ لیں کہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے اور ٹرانزیشن پیریڈ موجودہ حکومت پر جو یونٹی گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی ہے, اس لیے کہ اشرف غنی صاحب ابھی ایک کورٹ آرڈر پر حکومت کر رہے ہیں. دوسری طرف پر ظاہر ہے کہ اگر انتخابات اس کے لیے صدر کے لیے ہوں گے اور اس سے پہلے یہ اگر بات چیت کا مرحلہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر تو انٹرم گورنمنٹ ضروری ہے, اس لیے کہ فیوچر سیٹ اپ کے لیے آئین پر کیا بات چیت ہوتی ہے, نئے آئین کا خد و خال کیا ہوگا, نئی حکومت کا ڈھانچہ کس طریقے سے ہوگا, پھر اس میں اسٹیک ہولڈر کون کون سے ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکسیپٹیبلٹی فیکٹر ہے سارے فیکشن کے لیے, طالبان, افغان حکومت اور اس کے علاوہ باقی جو سیاسی دڑے ہیں یا اتنے گروپس ہیں ان سب کے لیے قابل قبول ہونا, تو وہ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہو. اور انٹرم گورنمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ آرمی ہوتا ہے کچھ مدت کے لیے ہوتا ہے, انہوں نے کچھ جو اگری کیا ہوتا ہے اس پر عمل درآمد کرنا ہوتا ہے اور آگے کے لیے بساط بچانی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں کہ اس میں مختلف نمائندوں کا یا مختلف گروپوں کا شامل ہونا وہ سب کے لیے قابل قبول اس لیے ہوگا کہ وہ ایک پرماننٹ ارینجمنٹ نہیں ہوتا, اور جب وہ اس قسم کی ٹرانزیشن ہو اس میں تو اس کی ضرورت زیادہ محسوس کی جاتی ہے, اور اس کا ایک قدرتی حل جو ہے یا ایک جو اویلیبل راستہ ہے دنیا کے اس میں ممالک میں جب تبدیلی اس قسم کی یا انتخابات ہوتے ہیں یا کوئی حکومت میں تختہ بھی ہو یا کوئی اور چیز ہو جاتی ہے تو ایک انٹرم سیٹ اپ آ جاتا ہے. وہ انٹرم سیٹ اپ بیوروکریٹس کا بھی ہو سکتا ہے, سیاسی پارٹیوں کے نمائندے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں قبائلی لیڈر بھی ہو سکتے ہیں, ہائی پیس کونسل سے بھی لیا جا سکتے ہیں, طالبان کے نمائندے بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے انٹرم سیٹ اپ ہی ایک واحد حال ہے جس کے ذریعے یہ بات چیت کو عملی جامہ پہنانا اور اس کے دوران پھر ظاہر ہے کہ سیز فائر پر عمل درآمد کرنا, مستقبل کے لیے آئین کا جو ڈھانچہ ہے اس پر بات چیت کرنا
یہ ہوگا. جی
سب دڑوں سے اس کی مطلب کہ جو کروانا اور امن کو قائم رکھنا, تو یہ ساری چیزیں پھر اس میں شامل ہو جاتی ہے. اس کے لیے میکینزم جو ہوتے ہیں, مختلف میکینزمز ہوں گے, وہ میکینزم ایک پولیٹیکل ہوگا, ایک اکنامک ہوگا, ایک سیکیورٹی کا ہوگا اور ایک ڈپلومیٹک ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ان میکینزمز میں آ جائیں گے, اور وہ میکینزمز کو کون آگے بڑھائے گا یا اس سے ایگری کر جائے گا, وہ یہی انٹرم سیٹ اپ ہوگا.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب. سامعین, ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی محکمہ خارجہ نے بلوچستان لبریشن آرمی یا بی ایل اے کو دہشت گرد تنظیم اور قرار دیا ہے. اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب لیاقت شہوانی صاحب, جو کہ بلوچستان کی حکومت کے ترجمان ہیں. لیکن ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس بریک کے بعد شہوانی صاحب سے گفتگو کریں گے.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ویلکم بیک. جی لیاقت شہوانی صاحب, یہ بتائیے کہ جو امریکی محکمہ خارجہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے عالمی, اور اس پہ پابندی لگائی ہے, حکومت بلوچستان کیا سمجھتی ہے؟ حالانکہ پاکستان میں تو 2016 سے اس پر پابندی عائد کی گئی ہے, اور پاکستان کے محکمہ خارجہ نے اس کا خیر مقدم بھی کیا ہے. آپ کی گورنمنٹ جو ہے بلوچستان گورنمنٹ, اس کا کیا ریئیکشن ہے اس پر؟ جی لیاقت تو شہوانی صاحب
ہے اس فیصلے کا. جی خواجہ,
جی آپ کو, جی جی بالکل آ رہی ہے, فرمائیے.
ہلو,
جی بولیے.
جی بلوچستان گورنمنٹ بھی خیر, جی بلوچستان گورنمنٹ بھی خیر مقدم کرتی ہے امریکہ کہ اس فیصلے کا. 2006 میں بی ایل اے کو یہاں پر پاکستان نے بین کر دیا کیا تھا, لیکن ان کی ایکٹیویٹیز وقتاً فوقتاً جاری رہے ہیں, اور ان بلوچستان میں خصوصاً موجودہ گورنمنٹ کے جو ویژن ہے بلوچستان کو ڈیولپ کرنے کا, بلوچستان کو خوشحالی لانے کا, بلوچستان کو ترقی کے شاہراہ پہ گامزن کرنے کا, ظاہر ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اگر بہتر نہیں رہتی تو یہ جو ایک ویژن ہے بلوچستان گورنمنٹ کا, اس کو آگے بڑھانے میں مشکلات درپیش آئیں گے. تو جتنی بھی پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے پاکستان کے اندر, جن جن کو پروسکرائب کیا گیا ہے, ان کی ایکٹیویٹی پہلے سے بین کیے گئے ہیں, اور عوام امن چاہتی ہے, عوام خوشحالی چاہتی ہے, عوام روزگار چاہتی ہے, عوام تعلیم چاہتی ہے, عوام روڈ چاہتے ہیں, عوام سی پیک سے جڑے یہ پروجیکٹ سے جو خوشحالی کے ثمرات ہیں, جو روزگار ہیں, ان کو ان سے استفادہ کرنا چاہتی ہے. تو اس رستے میں جو جو بھی رکاوٹیں قائم کرنے کی کوشش کریں گے, امن عوام کی صورتحال خراب کرنے کی کوشش کریں گے, تو عوام بھی ان کی مخالفت کرے گی,
گورنمنٹ
کی مخالفت کرے گی.
اچھا شہبانی صاحب, ایک بات اور بتائیے مجھے. جی,
اور اس مخالفت میں امریکہ کا, سنیے, اس مخالفت میں امریکہ نے بھی اپنا حصہ ڈال کر جو پیسفل ایٹماسفیئر کو پروموٹ کرنے کی جو کوشش کی ہے اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا, اس کا خیر مقدم.
اچھا یہ بتائیے مجھے کہ جو اس وقت صورتحال ہے وہ تو پہلے سے بینڈ ہے, 2016 سے بینڈ ہے, کیا امریکہ کی جانب سے اس کو بینڈ کیے جانے کے بعد بلوچستان میں جو زمینی صورتحال ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟
دیکھیں, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے بھرپور انداز میں وہ اس طرح کے آرگنائزیشن ہیں, ان کے خلاف نبرت آزما بھی رہے ہیں, اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ پالیسی بھی رہی ہے پر امن بلوچستان کے نام سے ایک پیکج موجود ہے, جس میں 2200 کے قریب فراری جو پہاڑوں پہ گئے تھے یا نارا بلوچتے یا وہ نوجوان جو گمراہ کر کے اس رستے پہ ڈالا گیا تھا, ان کو واپس میں اسٹریم لائن کیا گیا. اس کے لیے یک مشت پیکج بھی موجود ہے, آج ملکوں کی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. تو اس اسٹریٹجی کے ساتھ ساتھ لیکن مشکلات یہ پیش آ رہی تھی کہ جو ان کے فائنانسر ہیں, جو انٹرنیشنل فائنانسر ہیں ہمارے ریجن میں جو موجود ہیں, یا نیبر ہڈ میں موجود ہیں, یا افغانستان میں موجود ہے, جو ان کو وہاں پہ سیف ایون پرووائڈ کرتے رہے ہیں, ان کو فائنانس کرتے رہے ہیں. تو اب اس فیصلے کے بعد, امریکہ کے فیصلے کے بعد, ان کو پروسکرائب کرنے کے بعد, ٹیرر ڈکلیئر کرنے کے بعد, وہ وہ جو انٹرنیشنل ان کے فائنینسر ہیں وہ اب ان کو سپورٹ کرتے ہوئے اب بہت دفعہ سوچیں گے تو ان کا سپورٹ کرنا جو ہی مشکل ہو جاتا ہے اور وہ جو فائنانسز بند ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز خود بھی میٹیگیٹ
ہوں گے
اور امن جو پاکستان میں پہلی امن کافی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ان کی سیکریفائسز ہیں ان کی قربانیاں ہیں ان کی کیپیسٹی بھی ہے ان کی کیپیبلٹی بھی ہے تو وہ سپلائی لائن کٹ جانے کے بعد تو ہماری مزید آسان ہوگا بلوچستان میں ایک پورا
منفیزہ کام کرنے میں. بہت شکریہ لیاقت شہوانی صاحب. اور سامعین ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر ممتاز دفاعی تجزیہ کار بریگیڈر عمران ملک صاحب موجود ہیں اور شکاگو یونیورسٹی سے ظفر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو امریکن پرسپیکٹو پہ گفتگو کریں گے. یہ بتائیے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کے پاکستان کے وزیر اعظم کا آئندہ چند روز میں امریکہ کا دورہ ہونے والا ہے. افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو پاکستان کی تعاون کی ضرورت ہوگی. ایک ایسے وقت میں بی ایل اے پر امریکہ کی جانب سے پابندی, اس کو دہشت گرد کھڑا دینا انٹرنیشنل لیول کے اوپر, اور پھر حافظ سعید جو کہ ایک ان پر مالی معاونت کا الزام ہے دہشت گردوں کی, سی ٹی ڈی ٹی کے ترجمان کے بیان کے مطابق کلدم جماعت الدعوہ, لشکر طیبہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے رہنماؤں کے خلاف دہشت گردی کے لیے مالی وسائل جمع کرنے کے الزام کے تحت 23 مقدمات درج کیے گئے ہیں. پرائم منسٹر کا امریکہ کا دورہ, ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کی پوزیشن, یہ سب چیزیں کس طرح ریلیٹڈ ہیں؟
بہت نوازش جعفر صاحب آپ نے پروگرام میں شامل کیا. دیکھیں یہ تو ایک میرے خیال میں پاکستان کے امریکہ کے جو تعلقات تھے ان میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پرائم منسٹر عمران خان واشنگٹن جا رہے ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. یہ جس بائی اٹ سیلف از اے بگ بگ فارن پالیسی سکسیس فار پاکستان, اور پاکستان کی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑی فارن پالیسی سکسیس ہے. اس کے بعد میرے خیال میں امریکہ نے اس معاملے تمام وزٹ کے انوائرمنٹ کو اسموتھ کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے اور ایک بہتر نیگوشیٹنگ پوزیشن اختیار کرنے کے لیے انہوں نے بی ایل اے کو ایک گلوبلی ڈیزیگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ ڈیزیگنیٹ کر دیا ہے یا اس کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے اور جس سے پاکستان اور ہندو اور امریکہ کے تعلقات میں بہت بہتری آئے گی اور بہت بہتری کے لیے ایک آپ سمجھیں کہ پلیٹ فارم تیار ہو گیا ہے. اس کا افیکٹ پیس پروسیس پہ یہ ہوگا کہ پاکستان نے تو ابھی تک بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے یو ایس کو اور افغان طالبان کو افغانستان کے پیس پروسیس میں. اصل مسئلہ اب یہ ہے کہ تمام معاملات تو ٹھیک ہیں مگر جو سب سے بڑا ہرڈل ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ڈائریکٹ انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے اس کے لیے امریکہ کو ابھی پاکستان کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں یہ جو ایک اسٹیپ ہے ڈی ایل اے کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرنے کا, یہ شاید ایک قسم کا انسینٹیو ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ بھی اس میں اور دل جمعی سے کام کرے اور افغان طالبان کو کنونس کرے کہ وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر لیں اور ایک ہی میز پر بیٹھ کے اپنے پیس پروسیس کو آگے بڑھائیں. جو ابھی خبریں آ رہی ہیں وہ شاید یہ آ رہی ہیں کہ افغان طالبان شاید نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے ساتھ منسلک لوگوں سے بات کرنے کو راضی ہو جائیں, وہ شرط یہ کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں ان سے بات چیت کریں نہ کہ وہ
سرکاری حیثیت میں.
جی بالکل. اچھا اس میں ایک بات میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں, ڈی ایل اے کی جو ڈیزیگنیشن ہوئی ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, یہ افیکٹو اس وقت ہوگی یا اس کا امپیکٹ اس وقت ہوگا جب اس کے جو سپورٹرز ہیں جو ہمارے نزدیک این ڈی ایس اور را ہیں, افغانستان اور ہندوستان ہیں, اگر وہ بھی اس انٹرنیشنل بین کو ایکسیپٹ کریں اور اس انٹرنیشنل بین کے ساتھ جو بھی کنڈیشنز آتی ہیں کہ کوئی ان کو سپورٹ نہیں کرے گا, فائنینس نہیں کرے گا, ایکوپمنٹ نہیں کرے گا, آرم نہیں کرے گا, ویپنز ان کو دے گا, ان کی کوئی لاجسٹکس نہیں کرے گا, ان کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرے گا, وہ تمام سپورٹنگ انفراسٹرکچر جو ہے افغانستان میں اور انڈیا میں. ابھی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں اور شاید اس کا ٹائم نہیں ہے کہ یہ دونوں ممالک کس طرح سے بی ایل اے کو سپورٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ بی ایل اے کی جو یورپ میں اور امریکہ میں جو رسائی ہے, جہاں پہ یہ جنیوا میں انہوں نے اپنے وہ بینرز لگائے اور گاڑیوں پہ اور بسوں پہ اور ٹرینز پہ اور ٹرینز پہ اور بل بورڈس کے اوپر اپنے انہوں نے بل بورڈ پہ سب کچھ اپنے اشتہارات لگوائے, وہ کیسے کر لیے انہوں نے؟
अच्छा,
जो ऑर्गेनाइजेशन का पैसे भी कहाँ से आए, ये सब कुछ बंद होना चाहिए, तो ये सब ही हो सकता है।
अच्छा,
यही बात वो इनकी हाफिज सईद साहब की और उनकी जो दूसरी पार्टी है उनके साथ, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत, इसके दो बेसिक इशूज हैं कि एक बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की पॉलिसी में एक पैराडाइम शिफ्ट है कि अब वो इन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस को किसी भी तरह से वो ये इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को हाईजैक करें और डिक्टेट करें गवर्नमेंट को कि वो जो कि किस तरह से वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करे इस रीजन के अंदर। एक तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी पाकिस्तान की तरफ से एक जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है उनकी फॉरेन पॉलिसी में। और दूसरा जो इशू है वो है एफएटीएफ का। अब एफएटीएफ ने अक्टूबर में पाकिस्तान के क्या कहना चाहिए तो मुकद्दर का उन्होंने
फैसला होना है,
करना है
जी।
कि ग्रे लिस्ट में रहेगा कि ब्लैक लिस्ट में रहेगा, तो मेरे ख्याल में उस सेंस में भी ये बहुत बड़ा कदम है कि एक इनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर जो इनके ऊपर चार्जेज हैं, जब ये अक्टूबर से पहले ये तमाम मामला पाकिस्तान टैकल कर लेगा तो पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में होगा कि एफएटीएफ को ये दावत करा सके कि हमने तमाम इंटरनेशनल कॉवर्नेंट्स जो हैं या लॉज या रूल्स जो हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लिया है और अभी हमें आप ना सिर्फ ये कि ब्लैक लिस्ट में तो डालना नहीं है, आप ग्रे लिस्ट से भी हमें निकालें। तो मेरे ख्याल में दोनों अगर जानब देखा जाए कि बीएलए की जो डेजिग्नेशन है टेररिस्ट ग्रुप और ये हाफिज सईद साहब की जो जमात दावा की जो के खिलाफ जो मुकदमा हुए हैं, इसका मिलकर पाकिस्तान का जो ओवरऑल इमेज है इंटरनेशनली उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उसको बहुत ज्यादा बेहतर करने में मदद देगा। और मुझे उम्मीद ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की विजिट जो है यूएसए की वो बहुत कामयाब रहेगी और वो एक बेहतर पोजिशन से प्रेजिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत कर सकेंगे।
अच्छा, ये एक बात ये और बताइए मुझे कि जैसे अमरीका ने एक इकदाम किया है कि बीएल पे पाबंदी लगाई है, तो क्या ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है ये उसका एक मूव है एफएटीएफ के अलावा खुद अमरीका के दौरे से पहले?
जैसे मेरे ख्याल में ये इस वक्त एक अंदिया दे रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के शायद तअल्लुकात पहले से कुछ बेहतर होते जा रहे हैं, अब यहाँ बेहतरी की जानब जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को जो फैसिलिटेट किया अपनी इस प्रोसेस में अमेरिका के साथ बातचीत में, उसका एक मेरे ख्याल में एक रीपेमेंट हो सकती है उसकी एक तरह से कि उन्होंने भी बीएलए को डेजिग्नेट कर दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों जानब से आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में एक एक स्टेप लेकर ये वापस एक बेहतर
माहौल की जानिब जाया जाए,
जा रहे हैं और जो अपने हालात बेहतर कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि बाय द टाइम इमरान खान साहब वाशिंगटन पहुंचते हैं तो हालात इतने बेहतर हो जाए कि अगर हम पुरानी दोस्ती या अलायंस की तरफ नहीं जा सके तो कम से कम एक दूसरे की बात सुन सके।
अच्छा, डॉक्टर जफर बुखारी साहब जी बताइए कि अमरीकन पर्सपेक्टिव से ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है? जाहिर है कि जो मुबसरीन है वो यही कहते हैं कि इस वक्त बीएलए पे पाबंदी इमरान खान के दौरे से फौरन पहले बहुत सिग्निफिकेंट है, आप क्या समझते हैं इस बारे में?
नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर मैं इसमें क्रेडिट देना चाहूंगा पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस को, कि वरना ये था कि पाकिस्तान ने बीएलए पर पाबंदी आयद की थी 2009 में और 2009 से लेके अब तक जो है इसमें पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली नाकाम रहा था बीएलए को पाबंद करने में। तो इस वक्त अमेरिकन सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि उनकी प्रेजेंस अफगानिस्तान में किसी हद तक रहे, लेकिन वो इस तरीके से रहे कि जैसे कि उनकी अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी सेफ एंड साउंड रहें और वहां पर उनका एक छोटा सा एक बहुत मामूली सा अमल दखल रहे, जबकि तालिबान जो है उनका पॉइंट यही है कि नहीं, वो एक भी फौजी जो है फॉरेन फोर्स वो वहां पे अफगानिस्तान की सॉइल पर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान इसके अंदर नो डाउट कि डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा रोल उसने प्ले किया है इस मामले में और खासतौर पर इंडियन इन्फ्लुएंस को उन्होंने काफी हद तक पीछे कर दिया कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप की इनिशियली ये ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान को लीडिंग रोल दिया जाए अफगानिस्तान के मामले में, तो उस लीडिंग रोल को जाया किया है। और इसमें अपना जो एनालिसिस है वो ये है कि इसके अंदर पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस या पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने इतना बड़ा रोल प्ले नहीं किया जितना बड़ा रोल के पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेज ने पैदा किया है। और उसके अंदर इसमें एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमेशा रही है पाकिस्तान आर्मी की और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की आपस में, تو یہ جو ایک کوآرڈینیشن اور کوآپریشن ہوتی ہے اس کا الٹیمیٹ اسپل اوور افیکٹ جو ہوتا ہے وہ پھر الٹیمیٹلی امریکہ کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر بھی جاتا ہے. تو ڈی او ڈی سے جو بھی ریکمنڈیشن آتی ہے وہ پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہوئی اور وہ پھر یو ایس سیکورٹی کونسل میں جا کے پریزیڈنٹ کی ڈیسک پہ پہنچتی ہے. تو اس کے اندر اگر ہم اس کو ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان کے جتنے بھی امبیسڈرز یہاں پہ رہے پچھلے 10 سال میں, 10 سال ہو گئے پاکستان میں, پاکستان کو بی ایل او کو بین کیے ہوئے, تو ان کا جو رول ہے اس رول کی کوئی ایسی سگنیفیکینس نظر نہیں آتی. بلکہ جب بی ایل اے بین کیا گیا تھا اس وقت بھی جو محمود قریشی تھے, یہ ہمارے جو کرنٹ فارن منسٹر ہے, یہ اس وقت فارن منسٹر تھے پیپلز پارٹی کے. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں یہ ایک اسٹیپ ہے جو کہ امریکہ نے لیا ہے. لیکن اس میں ایک چیز جو کہ مجھے بڑی پازیٹیو لگتی ہے اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو اپنا ایک سٹائل ہے انتہائی جسے کہتے ہیں نا بے باکانہ آگے آ کے اگریسولی سٹینڈ لینا, وہ اس کو امریکنز نے کسی حد تک بائی بھی کیا اور لائک بھی کیا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان نے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جواب میں یہ کہا کہ ہم نے اپنے 75,000 لوگ مروائے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کسی بھی لیڈر نے اس طریقے سے آ کے اتنا اگریسو سٹینڈ نہیں لیا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب یہی اگریسو سٹینڈ اگر آ کے یہاں پر امریکہ میں لیتے ہیں, جہاں پر کہ پاکستان کا جو انفلوئنس ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایٹ دا اسکیل آف 1 to 10 ہارڈلی 1 or 2 کے درمیان میں ہے, جبکہ انڈین لابی یہاں اتنی اسٹرانگ ہے اور ان کو اسرائیل کی سپورٹ بھی حاصل ہے یہاں پہ
جی.
تو اس کے مقابلے پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ, میں اس میں کریڈٹ دینا چاہوں گا
جی,
جہاں امریکن ایڈمنسٹریشن کو انفلوئنس کرنے میں پاکستانی ڈیفنس فورسز کا بہت بڑا رول ہے.
اچھا یہ بتائیے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, ایک آخری بات, میرے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے سیگمنٹ کا, کہ یہ جو اب پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں مزید بہتری آنے کی توقع ہے, مبصرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں, امریکہ کو افغانستان سے نکلنا ہے, اس کے لیے بھی پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہوگی, پیس پروسیس میں بھی پاکستان تعاون کر رہا ہے, تو یہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر کس طرح پلے آؤٹ کرے گا؟
جاتی صاحب, اگر امریکہ افغانستان سے نکل جاتے ہیں تو اگر آپ ایشیا کے نقشے پہ ایک نظر ڈالیں تو آپ کو سیریا سے لے کر ساؤتھ کوریا تک پورے ایشین مین لینڈ کے اندر امریکہ کا کوئی بھی ایک ایسی جگہ نظر نہیں آئے گی جہاں پہ ان کے پاس کوئی ایک ان کا فٹ پرنٹ کہیں پہ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا. اگر پاکستان مکمل طور پر چائنا کے کیمپ پہ چلا جاتا ہے تو جو ایک بہت پرانا ایلائی تھا امریکہ کا, اور ایسا ایلائی تھا جو کہ خود بتاتے خود امریکن ایلائی بننا چاہتا تھا, ایک ولنگ ایلائی تھا, وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم کراس روڈ پہ ہیں ویسٹرن سدرن اور سینٹرل ایشیا کے. اب اسی جو کنفلوئنس ہے ان تین ایشیاز کا, وہاں پہ چین آ گیا ہے. اب چائنا یہاں سے سی پیک اور بی آر آئی کے پروجیکٹ لے کر جا رہا ہے, تو پاکستان کی جو امپورٹنس ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس چیز کو کیسے ٹیکل کرتا ہے. چائنا اگر پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ جو کہ اس نے اناؤنس کیا تقریباً 60-63 billion dollars اس کو مکمل کر لیتا ہے تو پاکستان تو پھر بالکل ہی چائنیز کیمپ کے اندر چلا جائے گا. اور اگر امریکنز چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے بھی کوئی تعلقات اچھے رہیں تو ان کو پاکستان کو انگیج کرنا پڑے گا. خالی ہندوستان کو انگیج کر کے جو اس ایشیا سدرن ایشیا میں اپنے اہداف کو میدان میں حاصل نہیں کر سکیں گے, ان کو اگر یہ کرنا ہے کہ چائنیز انگریس انٹو ساؤتھ ایشیا کو چیلنج کرنا ہے تو ان کو شاید پاکستان کی بھی ضرورت پڑے گی. مگر میرے خیال میں اب وہ بہت لیٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب پاکستان کافی حد تک کمٹ کر چکا ہے اپنے آپ کو چائنا کے ساتھ, اور یہ جو ابھی امریکن اسٹیپس جو ہیں میرے خیال میں پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکیں گے. آئی تھنک اٹ از ٹو لٹل اینڈ ٹو لیٹ.
بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں پانی کی شارٹیج کے بارے میں.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
ویلکم بیک۔ اور سامعین، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت ڈاکٹر ذوالفقار علی پیٹرو صاحب موجود ہیں، جو کہ ہائیڈل پاور ایکسپرٹ ہیں، اور ڈاکٹر ایم اے استم بھی ہوں گے، جو کہ واٹر ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار صاحب، میں پہلے آپ سے سوال کروں گا، یہ بتائیے مجھے کہ آج کل یہ خبریں ہیں کہ سندھ میں جو ایگریکلچر کے لیے پانی ہے اس کی بڑی شارٹیج ہے، اور ویسے بھی ٹیل اینڈرز جو ہیں ان تک پانی نہیں پہنچتا ہے، اور پاکستان میں مجموعی طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ پانی کی شارٹیج ہے، اور جو اس کے ڈیمز اگر نہیں بنیں گے تو پاکستان کے لیے آئندہ بہت مشکلات ہوں گی۔ کیا صورتحال ہے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب؟
سر، صورتحال واقعی خراب ہے، اور ظاہر ہے پوری دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں واٹر ڈسٹریبیوشن کے سسٹمز موجود ہیں، لاز موجود ہیں، ان کی اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن موجود ہے، وہاں پر بھی لوور رائپیرین اپر رائپیرین کے معاملات تھوڑے بہت الجھتے رہتے ہیں۔ جیسے ہمارے قریب میں ایک بہت بڑا ریور ہے، میکانگ ریور، وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے 6-7 ممالک ہیں، بڑا زبردست ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کانٹریکٹ ہے، پھر بھی لوور اپر کا رائپیرین کا یہ جھگڑا رہتا ہے، جیسے نارتھ ساؤتھ کا رہتا ہے۔ وہ تو ایک نیچرل ہے، سسٹمز ہوتے ہیں تو چیزوں کو بہتر کرتے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ایکویٹیبل واٹر شیئرنگ کو بہتر بناتے جاتے ہیں۔ سندھ کی شارٹیج کے دو سبب ہیں، ایک تو جو اپر آئیرین ہیں پراونسز، اسپیشلی جو پنجاب کی واٹر بیہیویئر ہے، وہ کافی چیزوں پر سینسٹائز نہیں ہے جو سندھ ان کو بتانا چاہ رہا ہے۔ فار ایگزامپل، کلائمیٹ چینج نیا ایک ڈکشن آ گیا ہے، جو گراؤنڈ واٹر کا مسئلہ ہے، فارسٹ پورا ختم ہے، ایک تو وہ واٹر جو ہے وہ شارٹیج میں کیسے تقسیم ہو، سرپلس میں کیسے ہو، ایک تو وہ ایشوز ہیں۔ لیکن خود جب سندھ کے اندر جو پانی آتا ہے تو ہر ایک اضلاع میں، ہم تو پنجاب کو کوستے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر ہر اضلاع میں لا تعداد پنجاب موجود ہیں، بڑے بڑے فیوڈلز ہیں، بڑے بڑے لارڈز ہیں، ٹرائبل چیفس ہیں، ان کا پانی پر مکمل کنٹرول ہے۔ اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ یہ کہ چونکہ زرداری صاحب کو خود بہت بڑے زمینداری کا شوق ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ تقریباً ساری سندھ کی زمین ان کے پاس آ جائے، تو وہ بھی ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ گورنمنٹ ان کے پاس ہے، اور جن لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے اور منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے، تو اس پر بھی کنٹرول ان کا ہونے کی وجہ سے جو ہے پانی کے ان دو سطح پر کافی پرابلمس ہیں۔ ایک جو بات آپ نے اس میں کی کہ اب وہ ڈیم بنیں گے تو پانی بچے گا، یہ میرے خیال میں سب سے جو میری نظر میں ایک ایسا حل ہے جو میں 20 سال سے تو سنتا آ رہا ہوں، لیکن وہ حل کوئی مناسب حل اس لیے نہیں ہے،
کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
اس لیے کہ پانی موجود ہے سر، پانی کی بیسیکلی گورننس کا مسئلہ ہے، واٹر بیہیویئر کا مسئلہ ہے۔ 4-4 گھنٹے ہم گاڑی دھوتے رہتے ہیں، 6-6 گھنٹے ہم پانی لان میں کھلا چھوڑ کر 10 اور کام کرنے چلے جاتے ہیں،
کنزرویشن نہیں کرتے جی۔
تو جب تک واٹر بھی کنزرویشن، اور سر پانی کی طرف جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ پانی کی گورننس شروع سے ہی صرف ہم نے سرفیس واٹر پر رکھی ہے، کیونکہ پانی بہ رہا ہے نہروں میں، یہی پانی ہے۔ اب دنیا بتا رہی ہے کہ بہت پانی آپ کا جو جب آپ کے فارسٹ ہوتے ہیں اور ان میں جب رین ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کا پانی ہے، آتا ہے انڈر گراؤنڈ جو واٹر ہے وہ بھی آپ کا واٹر ہے، چھوٹے چھوٹے جو آپ کے جو رین واٹر ہارویسٹنگ کے نیٹ ورک ہیں وہ بھی پانی ہے۔ تو پانی کے 500 اقسام ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک 70 سال سے مائنڈ سیٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ جو نہر میں پانی بہ رہا ہے یہی پانی ہے۔ تو میری نظر میں پاکستان میں ایک کرائسس جو ڈسٹریبیوشن کا ہے، دوسرا خود کرائسس واٹر کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کا ہے، جو 60-70 سال سے وہی سیکورٹی سینٹرک ہے، کشمیر فوکسڈ ہے، اور جو 10-12-15 معاملہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں پوری دنیا بتا رہی ہے کہ پانی ایک انٹیگریٹڈ معاملہ ہے، اس کا 10 اور چیزوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ تو پالیسی پلاننگ اور انڈرسٹینڈنگ لیول پر بھی کرائسس ہے، تو جو واٹر اویلیبل ہے اس کی
کرائسس موجود۔ صحیح ڈاکٹر اسلم، یہ بتائیے کہ آپ واٹر ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹ ہیں، کیا جو اس وقت دنیا میں جو اس وقت واٹر ٹیکنالوجیز دنیا میں مروج ہیں، کیا پاکستان میں وہ اویلیبل نہیں ہے؟
بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ بیسیکلی آپ نے سوال پوچھا ہے کہ جو بھی دنیا میں طریقہ کار ہے کیا وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں؟ آف کورس موجود ہیں، اور آج کل پاکستان میں جو سب سے زیادہ اگر میں بات کروں کہ انڈر گراؤنڈ واٹر کو نکال کر اسے اور پروسیس کرتے ہیں اور کرنے کے بعد اس کو ٹریٹ کرتے ہیں, تو اس کا ساری دنیا میں نارمل پروسیس جو ہے وہ ریورس آسموسس ہوتا ہے, لیکن ریورس آسموسس کے بعد جو اس کی ریجیکشن ہے اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے. بیسیکلی آپ کو علم ہوگا کہ میں سپریم کورٹ کی اس کمیٹی کو چیئر کرتا ہوں پاکستان بھر کے لیے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ بلین آف لیٹر واٹر پانی سے یہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے پانی بناتے ہیں اور ریجیکشن کو پھینک دیتے ہیں, مطلب مزید پانی کو ٹاکسک کر کے آپ اس کو پھینک دیتے ہیں, ظاہر ہے وہ ایکوفر میں چلا جاتا ہے تو اس سے ہمارا ایکوفر بھی برباد ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر بیسیکلی کام شروع کیا گیا, لیکن جو سب سے بڑا ایشو ہے نا کہ پبلک میں یہ اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ پانی ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, کسی دنیا کو ہمارے ساتھ کسی جنگ مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ پلاننگ ہم نے نہیں کی, میں نے آج سے 20 سال پہلے کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس میں ایک سیمینار میں کہا تھا کہ کوئٹہ میں پانی جس تیزی سے ختم ہو رہا ہے 25 سال بعد کوئٹہ سے لوگ مائگریٹ کرنا شروع کر ہو جائیں گے, اور اب صورتحال یہ کہ اس وقت 250 سے 300 فٹ پانی تھا, اب وہاں پر 1300 فٹ سے زیادہ نیچے پانی چلا گیا ہے. لاہور میں 7-8 سال پہلے 300 فٹ پانی تھا, اب 700 فٹ سے نیچے زیادہ پانی چلا گیا ہے. اگر یہی پوزیشن رہی تو ہم تو پھر ہمیں تو کسی ایٹم بم کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمارے اوپر ایٹم بم مارے, ہماری انڈسٹری تباہ کر دے, ہمارا پانی ختم کر دے, کیا کریں گے, یہ انڈسٹریاں کہاں سے چلائیں گے ہم.
تو اس سلسلے میں جو آگہی آپ کہتے ہیں پبلک میں نہیں لیکن گورنمنٹ میں تو ہونی چاہیے, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے سلسلے میں؟
دیکھیے گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے لیول پر وہ ہمارے پاس ابھی اویئرنیس نہیں ہے, کیونکہ یہ کام تو میں پچھلے 25 سال سے کر رہا ہوں, لیکن سپریم کورٹ نے جب سے اس کو ٹیک اپ لیا ہے, جب سے کچھ گورنمنٹ نے بھی تھوڑے سے انیشیٹو لیے, لیکن سپریم کورٹ کو میں بہت ہی زیادہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ جس کی جنہوں نے, ظاہر میں نے چیف جسٹس صاحب نے مجھے بلایا تھا, میں نے بریف کیا ان کو, اور اس کے بعد سے یہ کمیٹی بنی اور ہم نے اس پر کام شروع کیا. تو اس وقت ہم پاکستان میں کنزرویشن پہ کام کر رہے ہیں, اور پانی کی ہم کس کس طرح سے, ابھی ریسنٹلی میں نے وزٹ کیا, آج بھی میں ابھی موٹر وے پہ ہوں اور میں فیصل آباد سے ملتان جا رہا ہوں, اور میں نے پچھلے 8 دن کے اندر جو یہ انڈسٹریز پانی ویسٹ کرتی تھیں اس میں 17 لاکھ لیٹر پانی کو پروسیس کر کے ان کو بتایا ہے کہ آپ اپنی اپنی انڈسٹری میں کس طرح کر سکتے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ کا تو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے, اور گورنمنٹ ابھی اس کے اوپر شاید اتنی ابھی تک سنجیدہ نہیں ہے, اور گورنمنٹ کو سنجیدہ ہونا پڑے گا اس کے اوپر. اگر گورنمنٹ سنجیدہ نہیں ہوتی ہے تو ہمارا مستقبل بالکل تاریک ہے. لہذا لوگوں کو بھی میں, آپ میری ویڈیوز بھی شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوں, اور بہت ہی زیادہ میں ٹی وی چینل سے بھی بات کرتا ہوں, بات اس بات کی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں میں بھی یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ اگر ہم وضو کر رہے ہیں نا تو ہم وضو کرتے ہوئے پانی کو محفوظ کریں, اس کو ضائع نہ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ اگر دریا کے قریب بھی بیٹھے ہو تو پانی ضائع نہیں کرو. ہمارے یہاں تو اس بے دردی سے پانی ضائع کیا جا رہا ہے جی. اس بے دردی سے پانی کون سا دنیا میں ایسا ملک ہے کہ جو اسی پانی سے جو ہے جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہی سروس واٹر ہے. ہمارے یہاں ڈرنکنگ واٹر بھی وہی ہے, سروس واٹر بھی وہی ہے, ہم اسی پانی کو پیتے ہیں, اسی سے لان میں چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں, اور اسی سے اپنی گاڑیاں بھی دھو رہے ہوتے ہیں. لہٰذا سپریم کورٹ نے میری سجیشن پر تمام انڈسٹری کے اوپر یہ جو منرل واٹر کی کمپنیاں یا یہ جو ہے بیوریجز کی جی یا بیوریجز کی ہیں یا دوسری انڈسٹریز ہیں, ان کے اوپر 1 روپیز پر لیٹر کے حساب سے انہوں نے ان کے ریٹ مقرر کر دیے, اور بقایا تمام انڈسٹریز کے لیے بھی سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ جی اس کو مانیٹر کریں اور ان کے اوپر چارجز فکس کریں. تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, لیکن اس میں ہمیں لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے بہت زیادہ, اپنے گھروں سے ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنے گھر میں اگر وہ 3 بالٹی سے نہاتا ہے یا شاور کے نیچے 5 منٹ 10 منٹ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنا کام 50% کم کر دینا چاہیے. نہانے کے لیے 5 منٹ اگر نہاتا ہے تو 2.5 منٹ میں وہ اپنا بات لے لے, ادروائز یہ 5 منٹ کا پانی بھی نہیں ہوگا, 2.5 منٹ کا پانی بھی نہیں ہوگا.
صحیح. اچھا ڈاکٹر حالے پوٹر, جی فرمائیے. جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب.
جی میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھیے بینگ اے واٹر ٹیکنالوجسٹ میں 35 ایئرز سے یہ کام کر رہا ہوں, اور کسی بھی انڈسٹری میں یہ پابندی ہونا چاہیے کہ جو وہ پانی استعمال کر رہا ہے اس کو مطلب ریسائکل اگر وہ نہیں کر رہا ہے, ہم کام کر رہے ہیں زیرو ڈسچارج کے اوپر کہ فیکٹری سے پانی ہم آپ نکالے ہی نہیں, اور اگر نکالے تو اس کی کنڈیشن ایسی ہو کہ اس کو آپ ایگریکلچر کے لیے استعمال کریں. میں نے پورے پاکستان میں تمام لوگوں کو یہ آفر کر دی ہے, تمام انڈسٹریز کو یہ کہہ دیا ہے کہ میری سروسز آپ کے ساتھ پاس ہیں, آپ مجھے بتائیے آپ کی شوگر انڈسٹری ہے, آپ کی گھی انڈسٹری ہے, آپ کی ٹیکسٹائل ہے, آپ کی بیوریجز کی ہے, آئی ول گیو یو فری 100% فری کنسلٹیشن ٹو پروٹیکٹ یور واٹر, پریزرو یور واٹر, کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے میری ذمہ داری لگائی ہے بینگ اے سائنٹسٹ, یہ میرا کام ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے کروں, اگر میں نہیں کروں گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی پوچھے گا کون ہے مجھ سے.
بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی ڈاکٹر ہالے پوٹو, یہ ایک چھوٹا سا سوال اور ہے آپ سے کہ کیا اس کے لیے ماس لیول پر کوئی ایک آگہی کی مہم نہیں چلائی جانی چاہیے؟
سر دیکھیں, میں یہ تھیوری کبھی سبسکرائب نہیں کرتا. میرے ساتھ چلیں رورل ایریاز میں, سر میں, کاچھوں میں, کوہستان میں, جا ایک ایک ایکڑ کے زمیندار ہیں یا ڈرنکنگ واٹر, وہاں لوگوں سے پوچھیں ویلیو آف واٹر. ہم سے زیادہ, چونکہ ہم تو ایک پرولیج کلاس ہیں, ہم سے زیادہ لوگوں کو واٹر کے ویلیو کی پتہ ہے, لیکن چونکہ پانی کی جو طرز حکمرانی ہے جسے ہم واٹر گورننس کہتے ہیں, اس کا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, اس لیے لوگ واٹر کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. فار ایگزامپل, میں ایک سال میں مجھے دو فصلوں کے لیے ایک سرٹن کیوسک پانی ایلوکیٹڈ ہے. اب میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ میں نے اس دفعہ شوگر کین کی جگہ پیاز یا ٹماٹر یا کوئی اور ویجیٹیبل لگا دی ہے اور میرا پانی بچ رہا ہے, تو میں صرف اس لیے چونکہ سسٹمز نہیں ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ اگر میں نے پانی سسٹم کو واپس کر دیا بچ بھی رہا ہے تو نیکسٹ ٹائم تو یہ مجھے دیں گے بھی نہیں. تو بیسیکلی واٹر کی جو ہے, ایک تو اکانومی, پولیٹیکل اکانومی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ واٹر کی ٹیرفنگ نہیں ہے استعمال کی ایگریکلچر سیکٹر میں. میں شوگر کین لگا رہا ہوں, میرا بھی وہی ٹیرف ہے, آپ پیاز لگا رہے ہیں, آپ کا بھی وہی ٹیرف ہے. تو واٹر جو زیادہ کنزیوم کرنے والی ہیں پروڈکشن, ان کی طرف کیسے دیکھا جائے, ایک تو یہ امپورٹنٹ ہے. ڈرنکنگ واٹر بھی ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں لوگ, کیونکہ ہائیڈرنٹس لگے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے ایجنسیز کے بھی لوگ انوالو ہیں, آرم فورسز بھی ہیں, پولیٹیشینز بھی ہیں, مافیاز بھی ہیں. تو بیسیکلی واٹر کو ایک تو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا گیا, اس لیے اس کی گورننس نہیں ہے تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن میں تھیوری کو نہیں سبسکرائب کرتا کہ لوگوں کو پانی کی اہمیت کا پتہ نہیں. جو مائیں پریگننٹ 6-6 کلومیٹر چل کر پانی بھرتی ہیں, ان سے آپ ایک گھول کی قیمت پوچھنا کیا ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ میں بات آپ سے یہاں شیئر کروں کہ جو ڈیم کی آپ نے بات کی, دیکھیں پاکستان کو ایک پاکستان 105 ایم ایف پانی لیتا ہے سسٹم میں سے سب کاموں کے لیے. ایک ایم ایف کیا ہوتا ہے, میں اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے جلدی سے وضاحت کر دوں کہ اگر 1 ملین میں ایکڑ پر 1 فٹ پانی کھڑا ہے تو اسے 1 ملین ایکڑ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 105 سسٹم میں آتا ہے, ڈیم تو ہمارے 18 اٹھاتا ہے, باقی پانی کہاں جاتا ہے؟ یہ ایک مسکنسیپشن دیا ہوا ہے کہ ڈیم نہیں ہوں گے تو پانی بچے گا نہیں. بھائی ڈیم 18 اٹھا رہا ہے, باقی ویسے ہی کینال میں آپ کے اور ریزروائرز کے اسٹرکچر میں تو پانی ویسے ہی, جب کربلا منگلہ نہیں تھا تو 260 سے بڑے سمے میں کہاں سے ایگریکلچر ہو رہا تھا, پانی کیسے ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا؟
جی صحیح, بہت شکریہ.
مسکنسیپشن ختم ہو. آخری بات صرف یہ کہہ دوں کہ نواز شریف کی گورنمنٹ ایک انتہائی بہترین نیشنل مارکیٹ پالیسی دے گئی تھی کنسنسس والی. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو چاہیے تھا, ایک سیاسی آدمی ہے, ابھی وقت ہے چاروں چیف منسٹرس کو بٹھا کر سی سی آئی کا اجلاس بلا کر اس واٹر پالیسی پر کام کریں. اور یہ جو چیف جسٹس صاحب ہے, یہ تو فیصلہ چلے گئے لیکن یہ سپریم کورٹ کا ڈومین ہی نہیں ہے, یہ سیاسی پارٹیوں کا اور حکومتوں کا ڈومین ہے کہ وہ سی سی آئی میں بیٹھے, پروونسز کے ساتھ ڈسکس کریں اور جو نئے گلوبل چیلنجز ہیں واٹرز, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان سارے معاملات کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر ہالے پیٹو اور ڈاکٹر ایس این, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. آپ چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر سینکشنز عائد کر رکھی ہیں اور ایران نے اب یہ اعلان کیا, ایران کے صدر نے, کہ وہ ہائر لیول کا اب یورینیم کی افزودگی شروع کریں گے. مشرق وسطی میں کیا صورت حال ہے؟ ہمارے ساتھ تو ممتاز صحافی اسامہ جاوید صاحب موجود ہیں. یہ بتائیے اسامہ جاوید صاحب کہ کیا اس ریجن میں اس وقت تو لوگ کس طرح سے فیل کر رہے ہیں, کیا صورت حال ہے؟
جی دیکھیے, بہرحال یہ کشیدگی جو ہے وہ نئی نہیں ہے اس خطے کے لیے, یہ وہ کشیدگی ہے جو گائے بگائے ہم دیکھتے رہے ہیں. اور آپ اگر پچھلی 3 دہائیوں کا جو ہے وہ نظر ڈالیں اس پہ تو آپ کو نظر آتی ہے کہ اس خطے میں یہ کشیدگی رہی ہے. بہرحال اس دفعہ ایک چونکہ امید بڑی بن چکی تھی, ایران کے جوہری پروگرام کو لپیٹنے کی ایک بڑی کوشش تھی جو کہ ساری دنیا کی طرف سے کی گئی تھی, اور امریکہ کی طرف سے جب سے اس اس ڈیل سے باہر آنے کی جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بعد سے اس خطے میں خاصی کشیدگی ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طاقتیں ایسی ہیں, ایران کیونکہ ایرانی حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں, اور دوسری جانب صدر ٹرمپ کا بھی یہی عالم ہے کیونکہ وہ اتنے بلند و بانگ دعوے کر چکے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ انہیں ان کے پاس کوئی گنجائش باقی رہ جائے گی پیچھے ہٹنے کے لیے. سو دونوں جانب سے جو ہے وہ ایک تصادم کسی صورتحال نظر آ رہی ہے, جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی بھی تصادم اگر ہوتا ہے تو براہ راست تصادم کی بعض ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ براہ راست تصادم شاید نہ ہو, لیکن دونوں طرف سے چونکہ اتنی پراکسیز انوالوڈ ہے, امریکہ کے بھی اس علاقے میں اتحادی موجود ہیں اور ایران کے بھی اتحادی موجود ہیں, تو بالواسطہ جو جنگ کی صورتحال ہے وہ اس وقت شدت پکڑ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ٹینکرز پر اٹیک ہوں, چاہے وہ امریکی ڈرون مار گرانا ہو, چاہے وہ ہاٹ بیانات جو دیے جا رہے ہیں دونوں طرف سے, جو ہے وہ تیزی سے شدت کی طرف جا رہے ہیں معاملات, تو اس وجہ سے اس خطے میں خاصی کشیدگی پائی جاتی ہے اور لوگ کافی پریشان بھی ہیں.
اچھا یہ بتائیے کہ جو اس وقت تو سعودی عرب اور ایران کا جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ جو وہاں کے ممالک ہیں ان کے درمیان ایک خوف راسی کیفیت ہے, کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں جنگ ہو سکتی ہے, لڑائی ہو سکتی ہے؟
میرا خیال ہے کہ اس بات کو قطعی رد تو نہیں کیا جا سکتا کہ جنگ کا امکان موجود ہے, لیکن دونوں طرف دونوں ممالک میں, چاہے وہ آپ سعودی عرب کی بات کریں یا ایران کی بات کریں, براہ راست جنگ غالباً لوگ نہیں سمجھتے کہ ہوگی. ان کا یہ یقیناً جو ہے وہ بالخصوص سعودی عرب کے وہ خطے جو یمن کے قریب ہیں وہاں پر یقیناً صورتحال خاصی مختلف ہے, کیونکہ یمن کے حوثی باغیوں کی طرف سے ان کے اوپر بمباری جاری ہے, ان کے اوپر ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, اور دوسری جانب سعودی عرب کی طرف سے جو ہے وہ یمنی ہوتیوں کے اوپر اٹیکس جاری ہیں. تو یہ ایک صورتحال اس خطے تک محدود تو یقیناً ہے, لیکن پورے سعودی عرب میں کیا ایسی تشویش پائی جاتی ہے؟ کیا مشرقی صوبوں میں ایسی بات پائی جاتی ہے کہ لوگ تو اس بات سے پریشان ہیں کہ جنگ ہو جائے گی, یا ایران کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں ان میں ایسی بات ہو؟ تو غالباً ایسا نہیں ہے, لیکن جو ہے جو تشویش ہے وہ یقیناً موجود ہے تمام لوگوں کے درمیان, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں جانب سے جب تک درجہ حرارت کو بڑھایا جائے گا, جب تک ایک غبارے میں ہوا بھرتی جائے گی, تو سب سے بڑا خوف یہ ہے کہ حادثاتی طور پر جنگ یہاں ہو سکتی ہے. دونوں ممالک کی افواج یہاں پر موجود ہیں, اسٹریٹ آف ہرمز میں جو ہے وہ مستقل موومنٹ موجود ہے اس میں, اور باقی عالمی طاقتیں بھی اس میں انوالو ہیں. تو جو سب سے بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حادثاتی طور پر کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے کہ جس میں کسی ملک کے باشندے دوسری طرف سے ہلاک کر دیے جائیں اور جنگ ناگزیر ہو جائے.
ایک آخری بات, کیا یہ وہاں اس خطے میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایران نے اب جو نیا اپنا ایک پوسچر دیا ہے, اس کے صدر نے اعلان کیا ہے کہ ہم ہائر لیول آف یورینیم جو اس کو افزودہ کریں گے, کہ واقعی ایران ایٹم بم بنانے کی جانب جا سکتا ہے, یہ احساس پایا جاتا ہے؟
ایران نے آفیشلی, ایران کی ہمیشہ سے لائن یہ رہی ہے کہ اس کا جوہری پروگرام
نیوکلیئر
ویپنز کی طرف نہیں اور پرامن ہے, وہ جو ہے وہ انرجی کے حصول کے لیے اپنی یورینیم انریچمنٹ چاہتا ہے اور اپنی انرجی کے لیے وہ بنانا چاہتا ہے. تو یہ تو ایران کا آفیشیل سٹانس ہے. باقی تمام دنیا کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اس افزودگی سے ویپنائز یورینیم کی طرف جانا بہت آسان ہوتا ہے, تو اس لیے ایران کو روکنا ضروری ہے. جب ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو جوہری افزودگی کو روکنا ہے, تو یہ آپ کو یاد ہوگا صدر روحانی کو ایک بڑی شدید اپوزیشن کا انٹرنلی سامنا کرنا پڑا, جو یہ داخلی طور پر جو ہے وہ ایرانی حکومت کے لیے بہت مشکل تھا کہ اس ڈیل کو لوگوں کو ہضم کرائے, اور وہ صرف اس وجہ سے کرا پائے تھے کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اقتصادی طور پر اس کا انہیں بہت فائدہ ہوگا. اب جب اقتصادی فائدہ نہیں ہو رہا, اب جب نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ہر دھمکی کے بعد ایک بڑی دھمکی دیتا ہے, تو کسی بھی حکومت کے لیے, چاہے وہ ایران ہو یا کوئی اور ہو, اس کی پولیٹیکل سروائیول اس بات میں نہیں ہے کہ ان دھمکیوں کو خاموشی سے سہتا رہے.
بہت شکریہ اسامہ جاوید صاحب, آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے. اور سامعین کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
شریف ہیں وہ، مطلب جوان آدمی ہیں لیکن پھر بھی بہت شریف ہیں، کہ مجھے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے ہوں گے تو نرس کو بھی انہوں نے حیران کیا ہوگا کہ میں آپا کیسی ہیں آپ، بہت اچھے شاعر ہیں، بہت بڑھیا. کہ مجھے یہ شعر یاد آتا ہے کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں.
طارق قمر صاحب. تو سامعین، یہ ڈاکٹر طارق قمر ہمارے ساتھ ہیں. سر، شرافت کا بڑے چرچا ہے آپ کے.
نہیں، وہ اصل میں ہوتا کیا ہے نا کہ شعرا کرام کے تعلق سے بڑے وسوسے، بڑے اندیشے، بڑے خدشے رہتے ہیں. تو اگر واقعی ان کی شرافت کا ذکر کیا جائے تو اس معاملے میں تو میں خود کو خوش نصیبی سمجھ سکتا ہوں. مشاعروں میں میرا آنا جانا رہتا ہے اور اکثر رہتا ہے.
جی.
تو بہرحال میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی.
جی.
کاغذ کی ایک ناؤ اگر پار ہو گئی، اس میں سمندروں کی کہاں ہار ہو گئی.
واہ واہ واہ، بہت خوب. مجھے آپ کا ایک شعر بہت پسند آیا تھا، عجب غریبی کے عالم میں مر گیا ایک شخص کہ سر پہ تاج تھا، دامن میں ایک دعا بھی نہ تھی. بہت مجھے اچھا لگا. تو یہ پولیٹیکل اس کا کوئی امپلیکیشن ہے یا یہ ویسے ہی آپ نے ایک شعر کہا؟
نہیں، دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جس ماحول میں ہم سانس لیتے ہیں. اچھا، آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ میرا تعلق صحافت سے ہے، تو مختلف موضوعات، مختلف مسائل جو سامنے آتے ہیں، تو میں تو کہہ ہی سکتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا سیاسی پس منظر بھی ہوتا ہے. لیکن جو شعری سلیقہ رکھنے والے لوگ ہیں، شعری اظہار کا سلیقہ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ چاہتے یہی ہیں کہ بات علامتوں میں، اشاروں میں کرا جائے ڈائریکٹ.
بالکل. ایک اور چھوٹی سی جھلک آپ کی آواز کی وہ سنتے ہیں.
زندگی میں دو مرتبہ آنکھیں اچھی لگیں، ایک دفعہ تو یہ جب اپنی محبوبہ کو دیکھا تھا تو محبت ہو گئی تھی ان آنکھوں سے. ملاحظہ کریے گا کہ یہاں میرا کوئی اپنا نہیں ہے، چلو اچھا ہے کچھ خطرہ نہیں ہے. بڑے لوگوں سے مل کر دیکھائے، کسی دیوار میں سایہ نہیں ہے. بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے، بچھڑ کے اس سے طارق جی تو لوگے، مگر یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے.
تو طارق صاحب، آسان کر دیا آپ نے میرا کام، بجائے اس کے کہ میں پوچھتی کہ کس کی وجہ سے شعر کہا، کس کی آنکھوں نے یہ جادو کیا. چلیے آپ ہی بتائیے کہ شاعری کا آغاز اسی طرح ہوا، کسی کی آنکھوں کی وجہ سے؟
شاعری بڑا کبھی کبھی بڑا ذاتی ہوتا ہے، کبھی کبھی کائناتی ہو جاتا ہے. جس ماحول میں پرورش ہوئی اس میں بہت زیادہ تو ایسے حالات نہیں تھے کہ جہاں باقاعدہ طور پر کوئی ایسی پیش رفت کی جائے، چاہے وہ محبت کے حوالے سے ہو، الفت کے حوالے سے ہو، چاہت کے حوالے سے ہو. لیکن چونکہ یہ فطری تقاضے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ متاثر ہوتے ہیں ان سب چیزوں سے. تو حتمی طور پر تو ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی اٹیچمنٹ، کوئی ایک تعلق، کوئی ایک ایسا عمل ضرور ہوتا ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں باندھے رکھتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا کوئی شعری سفر شروع ہوتا ہے یا اظہار کا کوئی دوسرا وسیلہ آپ اختیار کرتے ہیں.
آپ اپنی پسند کی کوئی چیز سنائیے. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ وہی سنائیے جس کا ایک شعر مجھے پسند آیا تھا.
ان تمام لوگوں کے لیے جو آپ کے پروگرام بڑی پابندی سے، بڑی قاعدگی سے ملتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تم ملے تھے تو دنیا چراغ پا بھی نہ تھی، نہ تم ملے تھے تو دنیا چراغ پا بھی نہ تھی، یہ مہرباں تو نہیں تھی مگر خفا بھی نہ تھی.
واہ واہ واہ، بہت خوب.
یہ مہرباں تو نہیں تھی مگر خفا بھی نہ تھی. اور یہ شعر جو آپ نے پسند فرمایا تھا کہ عجب غریبی کے عالم میں مر گیا ایک شخص، عجب غریبی کے عالم میں مر گیا ایک شخص کہ سر پہ تاج تھا، دامن میں ایک دعا بھی نہ تھی.
واہ واہ،
کہ سر پہ تاج تھا، دامن میں ایک دعا بھی نہ تھی. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں کہ نہ اتنا بکھری تھی پہلے ایک کتاب ہستی بھی، اور اتنی تیز میرے شہر کی ہوا بھی نہ تھی. میں اتنا بکھری تھی پہلے کتاب ہستی بھی، اور اتنی تیز میرے شہر کی ہوا بھی نہ تھی. اور میری حیات کہاں تک تیری صفائی دوں، میری حیات کہاں تک تیری صفائی دوں کہ تو خراب نہیں تھی تو پارسا بھی نہ تھی. بھلا کیا کہ ہمیں زہر دے دیا تم نے، بھلا کیا کہ ہمیں زہر دے دیا تم نے، علاوہ اس کے ہماری کوئی دوا بھی نہ تھی.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.